الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أيها الناس، قد أزلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الرب تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان کا مہینہ قریب آ چکا ہے. بقول مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، نیکیوں کا موسم بہار ہے. اور بقول حضرت مولانا سید علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ، قلب کی بیٹری کو چارجنگ کرنے کا زمانہ ہے. اس کی بڑی اہمیت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے. فضائل رمضان میں آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے تو آدمی تمنا کرے سال بھر رمضان ہی رمضان رہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حالانکہ سال بھر کے روزے رکھنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن رمضان کی اہمیت کے پیش نظر لوگ اس کی تمنا کریں گے. اسی لیے اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی جنت کو ایک رمضان سے ختم ہونے سے لے کر دوسرے رمضان کے آنے تک باقاعدہ سنوارا جاتا ہے, مزین کیا جاتا ہے رمضان کے استقبال کے لیے. حالانکہ جنت تو اپنی نعمتوں کی وجہ سے مزین ہی ہے, وہاں ایسی ایسی نعمتیں جن کے متعلق حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ایسی نعمتیں, نہ کسی کان نے ایسی نعمتوں کا حال سنا, اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال اور تصور آیا. ایسی ایسی نعمتیں وہاں موجود, پھر بھی اللہ تعالیٰ اس جنت کو رمضان کے استقبال کے لیے مزین فرما. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان ہی کی اہمیت لوگوں میں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے گویا رجب کا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں امت کو سکھلائی ہیں وہ اپنے مضامین اور برکتوں کے پیش نظر بڑی اہمیت کی حامل ہیں, لیکن یہاں جہاں یہ دعاؤں کے کلمات ہیں وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ان دعاؤں کے ذریعے سے امت کی تربیت بھی فرماتے ہیں, ذہن سازی بھی فرماتے ہیں. گویا جب کوئی آدمی ان دعاؤں کے کلمات میں غور فکر کرے گا تو اس چیز کی اہمیت اس کے قلب کے اندر بیٹھے گی. نیا چاند دیکھنے پر ایک عام دعا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی ہے, ایک تو ہے ہلال و خیرین و رشدین, کہ یہ چاند جو ہے ہدایت کا اور بھلائی کا ذریعہ بنے. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. جب بھی کوئی نیا چاند نظر آئے مہینے کا یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ اس چاند کو تو طلوع فرما ہمارے لیے سلامتی اور اسلام کے ساتھ, امن و امان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ. اور رجب کا چاند دیکھنے پر ان دعاؤں کے علاوہ مزید ایک دعا کی تلقین فرمائی ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما, گویا ہماری زندگیوں میں کچھ ایسی برکت دے دے کہ ہم اس میں اضافہ ہو جائے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے. یعنی رجب کا مہینہ جب اس کا چاند نظر آئے گا تو رمضان میں گویا رمضان اور رجب کے درمیان میں دو مہینے آڑے ہیں. جب اتنا قریب رمضان کا مہینہ آ چکا ہے تو اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی برکتیں اور اس کے انوار, اس کے فوائد, اس کے ثمرات کو حاصل کیے بغیر دنیا سے جانے کی نوبت آئے, بلکہ ہمیں اس کا موقع ملنا چاہیے. جیسے کسی کے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے, بڑی اہم تقریب ہو, اور کوئی سفر بھی اس کو درپیش ہے, لیکن سفر کی تاریخیں ابھی طے نہیں ہوئی, بس یہ ہے کہ اسی زمانے میں سفر ہونے والا ہے, تو آدمی دل میں دعائیں یہ کرتا ہے کہ سفر کا نظام ایسا بنے وہ تقریب بھی ہماری چھوٹنے نہ پائے. گویا دل میں ایک تمنا ہوتی ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی, اور یہ دعا کیا ہے بلکہ یہ پوری امت کی ذہن سازی ہے کہ دو مہینے پہلے سے ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے اور ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک بڑا اہمیت کا حامل महीना आने वाला है, और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले शाबान के आवाखिर में मुस्तकिल खुतबा दिया करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत जो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैहि ने फ़ज़ाइल रमज़ान में ज़िक्र किए। देखो ये फ़ज़ाइल रमज़ान जो है ना, अजीब व गरीब तमाम किताबें हैं फ़ज़ाइल के, जितने भी रसाइल हैं वो गोया ऐसा मजमुआ है कि हम उसकी इफादियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रमज़ान से मुतालिक कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हज़रत रहमतुल्लाह ने छोड़ी हो। हम लोग बैठते तो हैं वहाँ तालीम की मजलिस में, लेकिन बस वो बातें हमारे सरों से गुजर जाती हैं। उसको जिस तवज्जो के साथ, जिस अहमियत के साथ सुनकर उस पर अमल का जो एहतमाम करना चाहिए, उसमें हमारी तरफ से कोताही और कमी होती है। उसी फ़ज़ाइल रमज़ान में हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत को पहले ज़िक्र किया है, और उसी को पूरे रिसाले की बुनियाद करार दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन में खुतबा दिया और लोगों को मुखातब करते हुए फरमाया, अय्युहन्नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारक। ये लोगों, तुम पर साया फगन है, यानी आया ही चाहता है, आ रहा है एक ऐसा महीना महीना तो बड़ा अजमत वाला है और बड़ा बरकत वाला है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी अहमियतें और खसूसियतें इस तकरीर में, इस बयान में इरशाद फरमाई। सबसे पहले फ़ीहे लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहरिन, कि उसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। ये लैलतुल क़द्र, ये दर अल्लाह तबारक तआला ने इस उम्मत को अता फरमाई, ये इस उम्मत की खसूसियात में से हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में इस उम्मत को जो अजीब व गरीब नेमतें अजीम अजीम अता फरमाईं, उनमें से एक ये भी है। सहाबा किराम के दरमियान एक मरतबा इस बात का चर्चा था कि अगली उम्मतों में लोगों की उम्रें बड़ी लंबी लंबी हुआ करती थी, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 800 साल, 1000 साल। इस उम्मत की उम्रें बहुत कम हैं, और जैसा कि हदीसी में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन, कि मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 से 70 के दरमियान। अब उन लोगों को तो अल्लाह ने इतनी तवील उम्रें अता फरमाई थी, वो उससे फ़ायदा उठाकर अल्लाह की इबादत का अहतमाम करते थे। हम करना चाहें तो भी हमारे पास गोया वक्त नहीं है, तो कहते हैं उसी पर अल्लाह तबारक तआला ने सूरह क़द्र नाज़िल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सूरह लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई कि उसको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़ार महीनों से बेहतर करार दिया। ये हज़ार महीने 83 साल और 4 महीने होते हैं। एक रात भी अगर किसी को ऐसी मिली, और हज़रत शेख फरमाते हैं 10 रातें अगर ऐसी मिल गई, यूँ समझो कि 850 साल की इबादत का सवाब मिल गया। और देखो हमारे अकाबिर के यहाँ ऐसी चीज़ों के वसूल करने के लिए जो है अजीब गरीब नुस्खे और गोया उसके लिए जो है आसान तरीक़े अपनाए जाते थे। लैलतुल क़द्र के सिलसिले में भी एक अहतमाम आदमी ये करे कि पूरा रमज़ान का महीना, क्योंकि रात के अंदर 2 नमाज़ें आती हैं, मगरिब और इशा, फजर तो दिन की नमाज है, फजर से पहले लैलतुल क़द्र ख़त्म हो जाती है, तो पूरा रमज़ान का महीना आदमी गोया ऐसा अहतमाम करे इशा और मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा हो, तो गोया पूरे महीने में ये 2 नमाज़ें जो फ़र्ज हैं उनको अगर जमात के साथ अदा करेगा, ला महाला लैलतुल क़द्र तो उसमें आएगी। دوسرا یہ ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھائی ایک جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور فجر بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ بھی ایک اہتمام. یہ آسان آسان نسخے بتلا رہا ہوں آپ کو وہ لیلت القدر حاصل کرنے کے لیے کہ اور لمبی عبادت اگر نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ تو ہو کہ ہماری جو ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو اور مغرب فجر کی نماز, تاکہ پوری رات کی عبادت کا. لوگ جو ہے سحری کھانے کے بعد, حالانکہ سحری کھانے کے بعد تو سونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ ہمارے یہاں عجیب لوگوں کا رواج ہے کہ سحری کھا کر بھی کیا کرتے ہیں, سوتا ہے سو جاتے ہیں. حالانکہ ویسے بھی سحری کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے آخری وقت تک جتنا اس کو مؤخر کیا جائے یہ سحری کے لیے مستحب ہے. اب آدھی رات کو سحری کھا لی نے پھر سو گئے, ایسے سوئے کہ بس فجر کی نماز بھی غائب ہو جائے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور ویسے بھی سحری تو مختصر ہونی چاہیے. تو بہرحال میں یہ مطلب بتلا رہا تھا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک خصوصیت یہ جو لیلۃ القدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے اس کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا, اور یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف مسنون قرار دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس کے دوران, چونکہ عام طور پر روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی ہی کسی رات میں ہوا کرتی ہے, تو یہ اعتکاف اسی لیے سنت قرار دیا گیا کہ آدمی مسجد ہی کے اندر حالت اعتکاف میں رہے گا تو چاہے سوتا رہے تو وہ سونا بھی اسی عبادت میں شمار ہوگا, اور اس معنی کر کے گویا اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت. اس لیے کوشش اعتکاف کی بھی کرنی چاہیے. یہ تو یہ لیلۃ القدر کی نسبت سے میں نے کہا. دوسرا مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت, عام طور پر یہ جو بڑی راتیں آتی ہیں نا تو لوگ بڑی راتوں کی عبادت کے سلسلے میں ذہن میں ایک غلط تصور بیٹھا ہوا ہے, عشاء کے بعد گویا یوں چالو کرتے ہیں وہ, یعنی اپنے ذہن میں, حالانکہ رات تو شروع ہو گئی کب سے, مغرب سے. اس لیے آپ عشاء کا انتظار نہ کیجئے, مغرب کے بعد ہی سے لے کر عشاء تک. ویسے بھی اس وقت طبیعت میں کیا ہوتا ہے, نشاط ہوتا ہے, اس لیے اس وقت کو پورا وصول کیجیے. اس وقت میں کھانا بھائی بعد میں کھائیں گے, اس لیے کہ عشاء کے بعد کا حال معلوم نہیں. آپ نے تو بہرحال نیت کی ہے اور آپ محنت بھی کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ عشاء کے بعد ابھی آدھ گھنٹہ بھی گزرا نہیں تھا کہ غنودگی چھا جائے آپ کی طبیعت کے اوپر, اونگ آنے لگے, جب کہ مغرب اور مغرب عشاء کا وقت بہت سے لوگ یہ بڑی راتوں میں بھی ضائع کر دیتے ہیں, اور یہ بڑا اہم ہے. اس لیے یہ بھی ایک نقطے کے طور پر, آسان طریقے کے طور پر بتلاتا ہوں کہ رمضان کے اندر کوشش یہی ہو کہ مغرب و عشاء کے درمیان کا وقت بھی جو لوگ قرآن کے حافظ ہیں, اوابین طویل پڑھیں اور حافظ نہیں ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں, کم سے کم کھانے کے لیے تھوڑا سا وقت بعد میں نکل آئے گا, مگر عشاء سے کچھ پہلے کھا سکتے ہیں آپ, 10 منٹ سے پہلے فارغ ہو جائیں تو آسانی سے کھانا کوئی لمبا چوڑا تو کرنا. تو بہرحال یہ باتیں تو میں نے عرض کی ہے لیلۃ القدر کی مناسبت سے, کیونکہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا, یہ بھی رمضان کی خصوصیتیں ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا. روزے اسلام کے اندر جو بنیادی فرائض ہیں اور جس کے متعلق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تمام کتب حدیث میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے, اس میں ایک روزہ بھی. روزہ گویا اسلام کے بنیادی فرائض میں سے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا. اب اس روزے کو جو فرض عبادت ہے اس کو بھی کما حق کہو جیسا کہ اس کا حق ہے, اور جیسا اس کو ادا کرنا چاہیے اس کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے رمضان کے اندر آپ نفل عبادتوں کا بھی اہتمام کریں گے اور کرتے ہیں, لیکن روزہ تو فرض ہے. اور جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا ہے حدیث قدسی, اس حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب جتنا حاصل کر سکتا ہے نوافل سے نہیں. ہمارے ذہنوں میں جو غلط چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے ایک یہ بھی ہے, لوگ نوافل کا اتنا اہتمام کرتے ہیں جتنا فرائض کا نہیں. جیسے جو چیزیں نوافل میں بھی حدیث صحیح سے ثابت ہے اس کے مقابلے میں جو ضعیف اور موضوع روایتوں سے چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف زیادہ لپکتے ہیں. یہ دراصل نفس اور شیطان کا ایک دھوکہ ہے. شیطان جو ہے نا بڑا گاگ ہے, بڑا جو ہے وہ ہوشیار ہے. وہ یوں سمجھتا ہے کہ اب اس نے تو رات فارغ کر ہی دیے, کائی کے لیے, عبادت کے لیے, اور عبادت کیے بغیر یہ رہنے والا نہیں ہے. تو اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسی عبادت میں لگائے جس میں اس کو کم سے کم پیسہ ملے, اجر ملے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے ایک تو فرائض کے معاملے میں غفلت میں ڈالتا ہے, اور نوافل میں بھی وہ نوافل جن کی فضیلتیں صحیح حدیثوں میں آئی ان کے بجائے جو ضعیف یا موضوع اور گھڑی ہوئی روایتوں میں جو آتا ہے اس کے لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں, اس کے پیچھے اتنے پڑتے ہیں کہ فرض کا بھی اتنا اہتمام نہیں. یہ دراصل یہ سب نفس اور شیطان کے دھوکے ہیں اور آدمی کو غلط راستے پر ڈالنا ہے. اس لیے سمجھداری سے کام لو. خیر میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا. روزہ فرض ہے, اس کو ادا کرنا ہے. اب اس فرض کی ادائیگی کے اندر کیا ہے؟ روزہ جیسا کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, مسئلے مسائل کی کتابوں میں, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روزے کی نیت سے تین چیزوں سے دور رکھنا, کھانے پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے بچانا, اس کا نام کیا ہے؟ روزہ. یہ تو گویا روزے کی ظاہری شکل و صورت ہے. روزے کا گویا اس کی ظاہری یہ اسٹرکچر ہے, اس کی روح جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف قائم ہو. باری تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے لیے اور میں روزے کا بدلہ عطا کروں گا. باقی تمام عبادتیں وہ ہیں جن کے متعلق ثواب معین کر دیا گیا ہے کہ اس پر یہ ثواب, اس پر یہ ثواب, اور وہ سارا فرشتوں کو بتا بھی دیا گیا ہے. چونکہ یہ سارا روحانی نظام, تکوینی نظام جو ہے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا. جو آدمی جو عبادت کرے گا اس کے مطابق فرشتے اس کا سب جو ہے اس کے کاغذات تیار کرتے ہیں, اور اس کا ثواب بھی اس میں لکھ لیا جاتا ہے. قرآن پڑھا تو قرآن کا ثواب, ایک کلمہ ہے اس پر ایک نیکی, وہ دس کے برابر, وہ سب کرو. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب کیا فرشتے بھی نہیں جانتے, اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا عجزی بھی, اور لی اس لیے کہا کہ دوسری عبادتیں ایسی ہیں کہ ان عبادتوں کی ادائیگی کے دوران دوسرے لوگوں کو پتہ چلتا ہے. نماز آپ پڑھیں گے تو نماز کی ادائیگی کی خاص حیثیت ہے. آپ کھڑے رہیں گے, ہاتھ باندھیں گے, رکوع میں جائیں گے, سجدے میں, لوگ کو دیکھے گا کہ نماز پڑھ. کسی غریب کو آپ جو ہے خیر خیرات کریں گے تو دیکھنے والا دیکھے گا تو کہ اس نے کسی کو کچھ دیا. حج کے لیے جائیں گے, طواف کریں گے اور دوسرے کام کریں گے لوگوں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے, آپ نے اپنے دل میں کیا کر لی, نیت کر لی. بعض مرتبہ تو وہ لوگ ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. ہمارے یہاں مدرسے میں جو ہے ہمارے اہل علم موجود ہیں, طلبہ ہیں, علماء ہیں, ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ نام کی، فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف نے اس کتاب کو 12 سال کے عرصے میں تیار لکھا ہے، اس 12 سال تک روزے رکھے، لیکن یہ شان سے کہ گھر وہ جہاں بیٹھ کر کتاب لکھتے تھے گھر والے وہاں ان کا کھانا بھیج دیتے تھے اور وہ اس کھانے کو فقیروں کو دے دیا کرتے تھے روزے سے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے روزہ رکھا۔ گویا یہ لی اس لیے فرمایا کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کا دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، اور دیکھو یہ ایک ایسی ہے جسمانی عبادت، فرشتے جسمانی عبادتیں کرتے ہیں، رکو کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پڑھے کرتے ہیں، لیکن یہ جسمانی عبادت ہونے کے باوجود فرشتے اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے یہ کھانے کا تقاضا، بھوک رکھی، کھانے کی خواہش رکھی، اور کھانے کی خواہش ہونے کے باوجود وہ اپنی اس خواہش کو قربان کرے اللہ کے حکم پر صبح سے لے کر شام تک کے لیے، پینے کی خواہش رکھی، اپنی بیوی سے اپنا تقاضا شہوت پوری کرنے کی خواہش رکھی، ان خواہشات، اب فرشتوں میں تو خواہش ہے ہی نہیں، فرشتے یہ عبادت انجام نہیں دے سکتے، یہ عبادت تو انسان ہی انجام دے سکتا ہے، یہ انسان کی خصوصیت ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ روزہ جو ہے یہ عجیب و غریب عبادت ہے، اور پھر اس عبادت کے ذریعے سے گویا انسان کو ایک طرح کی مشابہت حاصل ہوتی ہے، کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ، اور جو ہے اسی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنتن ما لم یخرقہ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال پہلے زمانے کے اندر جو ہے ہم مقابلے جو دشمن سے لڑائیاں ہوتی تھیں اس میں جو ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے 3 قسم کے، اس وقت تو ابھی بندوق نے توپ نے یہ سب نکلا نہیں تھا، اس وقت تو تلوار تھی، بھالے تھے اور تیر تھے، اور یہ تینوں ہتھیار ایسے ہیں کہ اس زمانے میں ان تینوں ہتھیار سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہوا کرتی تھی، اس کو آگے کر دیتا آدمی، کسی نے تلوار چلائی آگے کر دی، تلوار کا وار اس پر لگا، کسی نے نیزا چلایا اس کے آگے کر دیا، نیزا اسی میں اٹک گیا، تیر آیا ڈھال اس کے آگے ڈھل دی تو تیر اسی کے اوپر آ کر ختم ہو گیا۔ تو یہ ڈھال جو ہے وہ دشمن کے وار کو روکنے کا کام کرتی تھی، تو گویا نفس اور شیطان جو ہمارے دشمن ہیں ان کا ہم پر جو وار ہوتا ہے اس کو روکنے کا کام کرتا ہے، کون؟ روزہ، اس لیے کہ روزے میں بھوک ہے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو بھوک جو ہے نا وہ آدمی کی قوت شہوانیہ کو اور بہیمیہ کو کنٹرول کرتی ہے، یہ خاصیت ہے اس کی۔ دوبارہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ڈھال ہے بشرطے کہ اس کو پھاڑ نہ دے، ڈھال جو ہے نا اتنی چوڑی ہوا کرتی تھی، اب وہ پھٹ گئی، پھٹی ہوئی ہے، بیچ میں شگاف پڑا ہوا ہے، تو اب کوئی تلوار چلائے گا تو وہ کہاں تلوار کو روکے گی، وہ تو تلوار اس شگاف کے اندر سے آگے بڑھ کر کے اس کو جو ہے اپنا وار کر ڈالے گی، یہی حال اسے دونوں ہتھیاروں کا بھی ہے۔ تو گویا ڈھال سے اسی وقت فائدہ ہوگا جبکہ وہ ڈھال صحیح سلامت ہو، یہ روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ ہم غیبت کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے اس کو کیا ہے وہ پھاڑ نہ دیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق یہ فرمایا، تو روزے کو ادا کرنے کے لیے خالی جو ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا اور اپنی بیوی سے فائدہ نہ اٹھانا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو بھی محفوظ رکھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، قرآن میں جو آیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر یا تمہارے پورے وجود پر، تمہارے پورے جسم پر، اس جسم میں آنکھیں بھی آتی ہیں، زبان بھی آتی ہے، کان بھی آتے ہیں، ہاتھ بھی آتے ہیں، شرمگاہ بھی آتی ہے، گویا آپ کو اپنے ہر عضو کو جو ہے گناہ سے بچانا ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے تو روزے کا تقاضا یہ ہے، اسی طرح آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، کان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب جو لوگ روزہ کاٹنے کے لیے اور روزے کے وقتوں کو گزارنے کے لیے گھروں میں بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، एक तो आंख का गुना हुआ और साथ में कान का गुना हुआ, अब ये रोजे का फायदा कैसे हासिल होगा? ये रोजा जो आदमी के लिए तकवे का सबब बनता है, लअल्लकुम तत्तकून, तो तकवा तो उस वक्त हासिल होगा जब हम अपने आप के अपने आजा को इन गुनाहों से भी साथ में बचाने का एहतमाम करें। बकौल हजरत मौलाना शाह बराउल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह की, कि भाई आपने अपने कमरे के अंदर एसी लगा रखा है तो अब उस एसी के जरिए से आपको फ़ायदा उस वक्त होगा और वो एसी आपके कमरे को ठंडा उस वक्त करेगा जबकि आप सब खिड़कियाँ बंद कर लें, कोई सुराख खुला ना रहने पाए। अगर आपने एसी फुल चालू कर दिया पूरा लेकिन खिड़कियाँ खुली हुई, खिड़कियाँ भी बंद लेकिन एक दो सुराख खुले रह गए हैं, तो कभी भी कमरा ठंडा नहीं होगा। रोज़ा रख रहे हैं लेकिन आँख के ज़रिए से हम गुनाह कर रहे हैं, ज़बान से कर रहे हैं, कान से कर रहे हैं, तो फिर उससे कहाँ तकवा आएगा? तो हकीकत तो ये है, इसलिए रोज़े रमज़ान के अंदर एक अहम चीज़ ये है कि आदमी ये तय कर ले कि मैं इस पूरे रमज़ान के महीने को इस तरह गुजारूंगा कि किसी गुनाह का इर्तिकाब मुझसे न हो, न छोटे गुनाह का न बड़े गुनाह का। वैसे भी हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब दहलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि रमज़ान का महीना पूरे साल पर असरअंदाज होता है, यानी आदमी रमज़ान का महीना जिस तरह गुजारेगा साल उस तरह गुजरेगा। रमज़ान का महीना अगर अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की याद में, नमाजों में, दुआओं में, गुनाहों से बचने के साथ गुजारा है तो यही कैफियत पूरे साल कायम रहेगी। और अगर खुदा ना खास्ता अगर रमज़ान के महीने में आपने अपनी आँखों की हिफाजत नहीं की, कान की हिफाजत नहीं की, ज़बान की हिफाजत नहीं की, गुनाहों का इर्तिकाब करते रहे तो फिर, या इबादत का अहतमाम नहीं किया तो फिर रमज़ान के बाद ये चीज़ हासिल होने वाली नहीं। इसलिए बहुत अहमियत है इसकी, इसके इस तरह गुजारने का अहतमाम किया जाए। गया रोज़ा जो है तो रोज़े में लिखा है कि आदमी अपनी अपनी ज़बान की हिफाजत करे, अपनी आँख की हिफाजत करे, अपने कान की हिफाजत करे, तीन, और चौथे में दूसरे तमाम आज़ा को गुनाहों से बचाने का अहतमाम करे, और पांचवा जो है वो हलाल रोज़ी से इफ्तार करे, हलाल। और छठा ये है कि डरता रहे पता नहीं मेरी ये इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। मुसीबत दूसरी हमारे देशों के लिए ये है, एक तो इबादत जैसी चाहिए करने की तौफीक नहीं होती, और अगर कर भी ली तो ऐसे उसके अंदर उजब में, खुद पसंदी में मुब्तला होते हैं कि बस दूसरों की तो कोई हैसियत ही हमारी निगाह में नहीं। दो रोज़े रख लिए तो ऐसा मालूम हुआ कि चौथे आसमान पर पहुंच गए हम अपने मुद्दे। जो इबादत, जो ताक आदमी में गुरूर पैदा करे, हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुरूर और तकब्बुर का पैदा होना और दूसरों को उसके नतीजे में हकीर समझना, तो जाहिर है तकब्बुर और गुरूर जो है वो तो क्या है, हराम। जिस इबादत के नतीजे में हम गुनाह का के मुर्तकिब हुए, ये दलील है इस बात की कि ये इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई है। इसे डरने की ज़रूरत है, कभी किसी के मुतालिक तहकीर का जज्बा पैदा नहीं होना चाहिए। किसी भी इबादत के नतीजे में ज़रा भी दिल में ये कैफियत हुई तो बस तौबा करो और अपनी हिफाजत का अहतमाम करो, और तो दूसरों के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा कहने का हासिल ये है कि इस रमज़ान के रोज़े को जो अल्लाह ने फ़र्ज करार दिया है तो उसको जैसा कि उसका हक है उसके मुताबिक अदा करना चाहिए। और ये गया दिन भर इन चीज़ों का अहतमाम, फिर दिन भर जो नमाज़ें हैं पांच वक्त की उसका अहतमाम, वो कोई नमाज छूटनी नहीं चाहिए। ये नहीं कि रोज़ा रखा तो फिर जो है सहरी खा के ऐसे सोए कि फजर की नमाज भी गई और ज़ोर की भी गई और असर के वक्त उठे और जो है वहाँ जा कर के नमाज पढ़ी, कहाँ बोटा वाला में जाकर वो भी बाद में पढ़ती उससे तो वो भी। ये जो है ये सिलसिला ये तरीके کہ رمضان کے وصول کرنے کے نہیں ہے بھائی. سونا تو کم ہونا چاہیے اس مہینے کے اندر. کیا ہے, اپنے سونے کی مقدار کم کرنی چاہیے. ہمارا حال تو یہ سال کے اور دنوں کے مقابلے میں ہمارا سونا زیادہ ہو جاتا ہے, ذرا حساب لگا لیجیے آپ. اور جو جاگتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ بھائی راتوں کو جاگنا, تو جاگنا خود مقصود نہیں ہے. جاگنے کا مقصود تو یہ ہے کہ جاگ کر اللہ کی عبادت میں آدمی مشغول ہو, دعا میں, ذکر میں. اس کے بجائے جاگ کر آپ جو ہے بائک پر بیٹھ کر کے جو ہے چوک سے اور وہاں اسٹیشن اور اسٹیشن سے چوک کا چکر لگاویں, تو پھر یہ جاگنے کا کیا مقصد ہوا؟ تو کہنے کا حاصل یہ کہ اپنے آپ کو ان ساری لغویات سے بچانا, کوئی ایسی حرکت ہم سے صادر نہ ہونے پائے. تو بہرحال روزہ, تو روزہ یہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے اور اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے, اس لیے اس کی ادائیگی کا بھی خصوصی اہتمام اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنے کا عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیا دوسرے فرشتے. یہ بھی اس امت کی خصوصیت میں سے کہ اس روزے داروں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. کسی اور کو یہ چیز سعادت حاصل نہیں ہوئی, اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام روزے کی حالت میں ہونا چاہیے, افطار کے وقت بھی اس کا اہتمام ہو. تو بہرحال یہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقیامہ لیلتی ہی تطوعاً, اس رات کے رمضان کے مہینے کی راتوں کے قیام کو اللہ نے نفل قرار دیا, یا ایک مخصوص قیام رمضان جس کو ہم تراویح کہتے ہیں, وہ سنت ہے. تراویح کی 20 رکعتیں ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے اور اس میں قرآن کو ختم کرنے کا اہتمام کرنا ایک دوسری سنت ہے. فتاوی رحیمیہ میں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرتضوی نے بہت تفصیل سے اس مسئلے پر کلام کیا ہے کہ بھائی دیکھو 20 رکعت ایک مستقل سنت ہے, اور قرآن کو پورا مکمل پورا قرآن کو سننا قائم ہے. تراویح کے اندر نماز کی حالت میں, تراویح کی حالت میں یہ الگ سنت ہے. اب لوگ تراویح پڑھانے آتے ہیں, ایک تو وہ ثواب باری کی تراویح ہوتی ہے, اس میں بھی وہاں پیچھے دیواریں پکڑ لیں گے اور یہاں نماز شروع یا بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ اب امام جب رکوع میں جانے والا ہوگا تب اٹھ کر کے ہم نیت باندھیں گے. تو اب آپ نے نماز میں تو شرکت کی نہیں, تو وہ سنت کہاں سے ادا ہوگی تراویح کو سننا؟ تو تراویح دوسرا ایک بات, دوسری ایک چیز جو اب الحمدللہ حفاظ کی کثرت اور دینی ماحول کی وجہ سے بہت سی جگہ پر 3 پارے, 5 پارے, 6 پارے, 10 پارے کی تراویح ہوتی ہے. بعض لوگ وہاں یہ کرتے ہیں کہ ایک قرآن ختم ہونے تک اس میں شریک ہوتے ہیں اور پھر ایسے آزاد ہو جاتے ہیں کہ پورا مہینہ تراویح پڑھنے ہی کا سوال ہے. ارے بھائی سن, روزانہ کی 20 رکعت یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل. اب یہ آپ میں اصل تو یہ ہے کہ روزانہ آپ قرآن سنیں قائم ہے تراویح کے اندر. یہ تو یا تو آپ اگر یہ 5 پارے نے, 3 پارے نے, 6 پارے والی لی ہے تو آخر تک اس کو نبھاؤ, سمجھے نا؟ گویا مہینے میں 3 یا 5 یا 6 جو ہے ختم کرو, یہ نہیں یہ ختم. ہاں جو لوگ اپنے کاروباری لائن سے یا دوسرے آزار کی وجہ سے سفروں میں رہتے ہیں اور سفر میں رہنے کی وجہ سے ایک جگہ پر تراویح پڑھنے کی نوبت نہیں آتی, تو ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ذرا حساب گڑبڑ ہو جاتا ہے اور قرآن کا کچھ حصہ ایسا رہ جاتا ہے جس کے تراویح میں سننے کی نوبت نہیں آتی. ایسے لوگ اگر اس طرح کریں کہ بھائی چلو شریف ہو, بعد میں ہم جیسے چندہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں یا تجارتی ٹور پر جاتے ہیں یا کسی اور سفر پر, اب ان کو یہ اندیشہ ہے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا رمضان ہو جائے لیکن ہمارا قرآن تراویح میں ختم نہ ہو. اگر اس طرح کرتے ہیں ٹھیک, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے 3 پارے والی تراویح میں 10 دن میں قرآن سن لیا تو باقی 20 دن جو ہے آپ پڑھے رہو. نہیں, وہ 20 دن کی 20 رکعت کی روزانہ کی تراویح ہو تو اپنی جگہ پر سنت ہے, اس کو ادا کرنا ہی. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ بھائی اخیری عشرے کی عبادت تو بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ نے شروع کے عشرے کے اندر تو جو ہے وہ دس رکعت دس دن میں روزانہ تین پارے سنیں اور آخری عشرے میں آپ ایسے ہی آزاد گھوم پھر. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوتا تھا تو بڑی جد و جہد فرماتے تھے, اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا رات کو اٹھاتے. ویسے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا آپ رات بھر عبادت, لیکن ازواج مطہرات کو اٹھاتے آخری رات میں, وتر اگر باقی ہوتی تھی تو اس کو پڑھنے کے لیے اٹھاتے تھے, ورنہ تہجد کے لیے آپ اپنی طرف سے فورس اور دباؤ نہیں ڈالتے تھے, وہ اپنے شوق سے پڑھیں, آپ کا معمول یہ تھا. لیکن رمضان میں آخری عشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وائی قضاء اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے. معلوم ہوا ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی جو ہے ان راتوں کو وصول کرنے کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ بھائی بڑی برکت والی راتیں ہیں, اس کو جتنا وصول کر سکتے ہو کرو. دوبارہ میں تو تراویح کی نسبت سے کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے پہلے دس دنوں میں قرآن پورا کیا اور باقی بیس دن جو ہے ایسے ہی آوارہ گردی کرتے ہیں, یہ تو بڑی گویا ظلم والی بات ہوئی کہ آپ نے آخری عشرے کو یوں ہی ضائع کر دیا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. دوبارہ تراویح میں قرآن سننا, دوسرا کہ قرآن کو جیسا پڑھنے کا حق ہے ایسا پڑھا جانا چاہیے. جیسے آپ اب الحمدللہ ہمارے یہاں ایک عام ماحول قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا پورے ایک مزاج بنتا جا رہا ہے, تو بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن تراویح سنانے والا حافظ صحیح اور عمدہ طریقے سے اور جیسا کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے ویسا پڑھ رہا ہے, لیکن لوگ جلدی کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, تانا دیتے ہیں اب کتنی دیر لگا دی کتنی دیر لگا, اور جہاں معلوم ہو کہ بیس رکعت جو ہے بیس منٹ میں پوری ہوتی ہے وہاں جگہ نہیں ملتی آدمیوں کو کھڑے رہنے. بھائی جہاں یعلمون اور تعلمون کے علاوہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, تو یہ رب تعالی للقرآن والقرآن یلعنہ حضور فرماتے ہیں. بہت سے لوگ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی تلاوت کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے, ایسی تلاوت اللہ کے یہاں مقبول نہیں. اس لیے بھائی اس چکر میں نہ پڑھو, یہ بے رغبتی خود تمہارا اس انداز کو اختیار کرنا گویا ایک بے رغبتی والا انداز, ایک بچہ آوے اور جو ہے بہت بے رغبتی کے ساتھ آپ کے ہاتھوں سے آپ سے مسافہ کریں تو آپ گوارا کرتے ہیں, آپ کو غصہ آتا ہے ایسا بے ادب ہے. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی اور آدمی کے اندروں کے حال سے واقعی خوب واقف ہیں. اب آپ ایسے جذبے کے ساتھ اور ان تصورات کے ساتھ جب تراویح کے لیے کھڑے ہوں گے کب رکوع میں جاوے کب ختم کرے, تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی ان باتوں کو نہیں جانتے؟ تو کیا اس تراویح کے اوپر اللہ کا قرب حاصل ہوگا, اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا اللہ کی طرف سے آپ ناراضگی لے کر کے آئیں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بڑے شوق سے بڑی رغبت سے آپ جو ہے قرآن کو یہ جو سوا پارے ہی کی تراویح, میں آپ کو اسی کی ترغیب دیتا ہوں, سوا پارے کی کر پڑھو لیکن شوق اور رغبت کے ساتھ پہلی صف میں اور بڑے توجہ کے ساتھ, اور جہاں اچھا اور عمدہ قرآن پڑھا جاتا ہو ایسی مسجد تلاش کرو, وہاں پڑھنے کا اہتمام کرو تو تاکہ اس تراویح کا حق ادا ہو. بہرحال یہ تراویح ایک مستقل الگ ایک عبادت ہے. گویا بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بیس رکعتیں اللہ نے ایک مسجد اور ہر رکعت میں دو سجدے, تو بیس رکعت کے چالیس سجدے اور سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. گویا اللہ نے رمضان کے مہینے میں آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اپنے قرب کا آج اونچے سے اونچا جو مقام تھا وہ ہر رات میں چالیس مرتبہ مزید عطا فرمایا, اس پر تو خوش ہونا چاہیے, اپنی جان فدا کر دینی چاہیے, اس کے بجائے ہم جو ہے ایسی بے رخی کے ساتھ غفلت کے ساتھ اور بددلی کے ساتھ خدا نخواستہ پڑھیں گے. یہ بددلی کے ساتھ پڑھنا بڑا خطرناک ہے. یہ اللہ کی رحمت کے بجائے لعنت کو لانے والا ہے, اس لیے تراویح میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ تراویح, اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر نفل عبادت کو انجام دے گا, رمضان کے علاوہ اور دنوں میں فرض کر ادا کرتا ہے, اس کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. لو بھائی, رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, حالانکہ نفل فرض کا مقابلہ کسی حال میں نہیں کر سکتے, لیکن رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جامعہ حسینیہ میں شیخ الحدیث, بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی رمضان کے اندر لوہا سونے کے بھاؤ بکتا ہے, یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر. اگر آج کل کے لیے اعلان ہو جائے کہ ایک دن کے واسطے لوہے کا بھاؤ سونے کے برابر, تو حضرت فرمائے لوگ اپنے گھروں کے دروازوں کے اولڈراف میں یہ بھی نکال کے بیٹھ ڈالیں گے کہ بعد میں دیکھی جائے گی. آج ایک دن کا موقع ملا ہے تو اس لوہے کا بھاؤ سونے والا حاصل کر لو, یہ تو پھر ہوتا رہے گا. ایسے گویا رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے, اور رمضان میں ایک فرض کا ثواب غیر رمضان میں 70 فرض کے برابر ملتا ہے. اسی لیے اس کو نیکیوں کا موسم بہار کہا گیا, موسم سیزن. دیکھو ہمارے یہاں سیزن جو آتا ہے نا, ہمارے دنیا کے اندر جو سیزن آتے ہیں, تو سیزن کے اندر سیل تو ہوتا ہے لیکن بھاؤ نہیں بڑھتا, بھاؤ وہی رہتا ہے. سیل ہوتا ہے نا, بکری زیادہ ہوتی ہے, چیزیں بکتی ہیں موسم کی وجہ سے, لیکن بھاؤ وہ رہتا ہے. جبکہ یہاں کیا ہے, بھاؤ کتنا اونچا چلا گیا, 70 گنا. اس لیے اس کا خاص اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی اللہ نے یہ موقع دیا ہے, پھر یہ موقع حاصل ہونے والا نہیں ہے, تو آپ گویا عبادتوں میں اس کا بھی اہتمام کریں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کسی روزے دار کو اگر اس میں روزہ افطار کرائے گا تو اس کو افطار کرانے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے, اور روزے دار جس نے روزہ رکھا تھا اس کو جتنا ثواب ملا اتنا ثواب اس کو بھی دیا جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے, تو انہوں نے فرمایا وہ تو پہلا لقمہ جو اس کے منہ میں گیا نا, اسی سے یہ فضیلت تو حاصل ہو جائے گی. ایک گھونٹ لسی آپ نے پلا دی, ایک گھونٹ جو ہے آدھا گلاس جو ہے آپ نے اس کو کیا فالودہ پلا دیا, فضیلت حاصل ہوگی. اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اس کا بھی اسی لیے اس کو شہر المواسات غم خاری کا مہینہ, اس مہینے میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آس پاس بسنے والے غریب غربا اور جو مساکین ہیں ان کا بھی کیا کریں, خیال کریں. آپ اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں ان تک کویا یہ سحری اور افطاری وغیرہ کا سامان پہنچانے کا اہتمام کریں. یہ بڑا اہم مہینہ ہے, ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا, پتہ نہیں کس غریب کی دعا آپ کو لگ جائے اور وہ آپ کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جعفر برمکی جو ہارون الرشید کے وزراء میں سے تھے, وہ ان کا سارا انتظام کرتے تھے, تو حضرت سفیان ان کے لیے دعا کرتے تھے اپنے صدقے کی حالت میں, اللہ جعفر نے میری دنیا کی کفایت کر لی تو ان کی آخرت کی کفایت کر دے. جعفر برمکی کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کہ سفیان کی بد دعا کی برکت سے میرا بیڑا پار ہو گیا. بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے, اس کی طرف بھی ہم اپنے گھروں میں اتنی چیزیں بناتے ہیں کہ وہ ضائع اور برباد ہوتی, کوئی چیز برباد ہونے نہ پائے. اپنے کچھ جو بنائیں اپنے پڑوس میں, خاص کر کے جو غریب غربا ہیں ان تک پہنچانے کا اہتمام کریں. یہ بھی ہے شہر المواساہ, غم خاری کا مہینہ اس کو کہا گیا ہے, صبر کا مہینہ. وہ آدمی جو ہے اس میں روزہ رکھتا ہے تو صبر سے بھی کام لینا پڑتا ہے, اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے जिन चीज़ों की कसरत का हुक्म दिया उसमें एक तो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा इस्तिग़फार, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह वक़ार मदद माना। मोहम्मद जहाँजी रहमतुल्लाह अलैह थे तो वहाँ मरकज पर हमेशा ऐलान किया करते थे कि रमज़ान के महीने में बस यूँ कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह असरुल्लाह अल-जन्नत व अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार, ये चारों चीज़ें जो है उसमें आ जाएगी, समझ आया कि नहीं। इन चार चीज़ों की कसरत का हुक्म दिया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फार, जन्नत का सवार और जहन्नम से पना मांगने का अहतमाम होना चाहिए। तो बहरहाल ये मैं बताना इस महीने को वसूल करने की शक्लें, और फिर जो है कुरान पाक की तिलावत हमारे अकाबिर के यहाँ इस महीने में सबसे ज़्यादा जिस इबादत का अहतमाम किया जाता था वो तिलावत कुरान। उसकी वजह ये है, मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया, आपने फ़ज़ाइल कुरान में पढ़ा होगा। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जितनी आसमानी किताबें और सहीफ़े हैं वो सब रमज़ान में नाजिल हुई, तौरात 6 रमज़ान को नाजिल हुई, ज़बूर 12 या 18 रमज़ान को नाजिल हुई, इंजील जो है 12 या 13 रमज़ान को नाजिल हुई, कुरान ये भी रमज़ान में लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल हुआ। तो गोया ये आसमा अल्लाह के कलाम को रमज़ान के महीने के साथ एक ख़ास मुनासबत है, इसलिए गोया रमज़ान के महीने में जो इबादतें अंजाम दी जाएं उनमें खसूसियत के साथ तिलावत का एहतमाम किया जाए, वो बकसरत हो। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह तबरक तआला को 100 मरतबा ख्वाब में देखा, 100वीं मरतबा जब देखा तो पूछा कि बारी ताला आपका क़ुर्ब सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ज़रिए से हासिल हो सकता है, तो बारी ताला ने फरमाया वो चीज़ जो मेरे अंदर से निकली यानी कुरान मेरा कलाम, का समझ कर या बिला समझे, का समझ कर हो या बिला समझे, जिस तरह हो पढ़ोगे उससे ज़्यादा क़ुर्ब। गया ज़िक्रुल्लाह का सबसे आला फ़र्द अगर है तो क्या है, कुरान पाक की तिलावत, इसका ख़ास एहतमाम। चलते फिरते आदमी जो है कुरान अगर हाफिज़ है नूर कसरत से पढ़ो सुनाओ नफलों के अंदर सुनाओ, रमज़ान के महीने में रातों को नफलों का एहतमाम और खड़े होकर के और उसे साथियों के साथ मिल कर के इसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये भाई उसका एहतमाम करने में फिर ऐसी मजलिस बाजियाँ ना हो जो उसके सवाब को ज़ाया करें। हमारे यहाँ यह होता है कि वो इसके लिए मिलजुल करके करते हैं, लेकिन यहाँ आध पौन घंटा तो ये काम किया और 1.5 घंटा फिर जो है समोसे कबाब खाने में गुजारते हैं, ये नहीं बकदर ज़रूरत खाने पीने और इसी तभी ज़रूरियात में, जैसा कि आप दावत तबलीग की नस्बत से जाते हैं ना, तो आपको जो हिदायतें दी जाती हैं उन हिदायतों में अहम हिदायत ये है कि आपका वक्त सबसे, क्योंकि तभी ज़रूरत है, खाए पिए बगैर तो काम चलता नहीं, खाना पीना है, लेकिन अपना कम से कम वक्त उसमें लगना चाहिए। तो रमज़ान में ख़ास इसका एहतमाम, बाज़ अकाबिर के यहाँ तो गोया इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं होती, खाना ही बहुत कम। हज़रत रायपुरी, बड़े हज़रत रायपुरी के मुतालिक हज़रत शेख ने अकाबिर का रमज़ान में लिखा है, चाय के 2 फिंजान पर इतफा करते थे, बहुत से अकाबिर 1 चपाती पूरे 24 घंटे के अंदर। दोबारा हम तो ऐसा मुजाहदा नहीं कर सकते, लेकिन ये भी नहीं कि इसको खाने पीने का महीना बना दिया जाए, वैसे ज़्यादा फिर रिज़्कुल मोमिन बन मोमिन के रिज़्क में इजाफा होता है तो हम उससे मादी रिज़्क ही समझते हैं, हालांकि उससे मुराद रूहानी रिज़्क है, रूहानी रिज़्क की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। आदमी जैसा अल्लाह से उम्मीद बांधेगा ना, आना जानकिंदा जन्य भी और ये ज़्यादा फिर रिज़्कुल मोमिन में हम जो है मादी रिज़्क ही को समझ रहे हैं, अल्लाह वो भी खिला दे, वो भी मालूम नहीं रहता, लेकिन अगर आप रूहानी रिज़्क की नियत कर लें तो अल्लाह ताला उससे भी नवाजेंगे, तो उसका ख़ास अहतमाम होना चाहिए। और जो है इस महीने में अपने आप को लायानी और लघवियात से, इसीलिए अब बुज़ुर्गों ने कहा है, वैसे तो एक आम मुजाहदात के अंदर قلت طعام، قلت منام، کم کھانا کم سونا، اور قلت کلام کم باتیں کرنا، اور قلت اختلاط مالانا اور لوگوں کے ساتھ کم ملنا جلنا. اب یہ چار مجاہدے تھے. تو ہمارے حضرت، ہمارے بزرگ عبادت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی پہلے زمانے کے لوگوں کے قوا مضبوط ہوتے تھے تو وہ کم کھانے والے مجاہدے کو برداشت کر لیتے تھے. اب ہمارے قوا اتنے مضبوط نہیں ہیں تو ہم جو ہے وہ کم کھانے والا مجاہدہ، یعنی کھانا اتنا ہی ہو جو جس کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک تہائی پیٹ پیٹ یہاں تک گلے تک ہو. کہ پھر کہا بھائی پانی تو اپنی جگہ خود کا لے گا، اور ہوا سوسری کا کیا لی یا نہ لی، ایسا جو آداب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ بھائی وہی ایک تہائی پر تبھی تو کچھ عبادت میں بھی جی لگے گا. کھانا جو ہے اتنا کھا لے، اتنا نہیں کہ جس کی وجہ سے کمزوری آ جائے. اور سونا بھی بقدر، لیکن سونا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ہم نے تو رمضان کے مہینے کو سونے کے لیے، آدمی ذرا اپنا حساب لگا کہ میں کتنی دیر سویا، طے کر لینا چاہیے کہ میری صحت کو باقی رکھنے کے لیے اتنی نیند ضروری ہے. جیسا ڈاکٹر اور طبا کہتے ہیں، بس اس سے زیادہ سوئے نہیں، ورنہ اس سے زیادہ سونا یہ بھی مضر ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی. بہرحال یہ تو باقی دو چیزیں رہ گئیں، کیا قلت اختلاط، قلت کلام. نہیں بولیں گے تو کوئی پیٹ میں درد ہونے والا نہیں ہے، کوئی بیماری آنے والی نہیں ہے، اور لوگوں سے نہیں ملیں گے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ تکلیف ہونے والی ہے. لیکن ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اسی میں ہوتی ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں جتنا کم، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان کے اندر خاص طور پر حضرت اعلان فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو خوب کھاؤ، آرام بھی کرو، لیکن باتیں مت کرو، کسی کو بات کرنے کی اجازت. ایک صاحب آتے تھے تو باقاعدہ اپنے گلے میں تختی لگائے رہتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی بات نہ کرے. آج اس کا اہتمام کرے اپنے آپ کو ایسی فضول باتوں سے بچانے کا. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ رمضان کی اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے ان چیزوں کی طرف، تلاوت کی زیادتی کی بات کر رہا تھا. تلاوت کے علاوہ باقی، جیسا کہ ابھی اس حدیث میں میں نے تذکرہ کیا، کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ. اس وقت کوشش کرو رمضان کے مہینے میں وہ جو 70,000 کا نصاب ہے کلمہ کا، جو فضائل ذکر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ 70,000 کا جو نصاب ہے تو وہ اللہ کے یہاں عذاب سے بچانے کا اور مغفرت کا ایک سبب یہ بھی ہے. تو ایسے چلتے پھرتے تسبیح رکھو کہ ایسے کئی نصاب پورے کر لو، یہ بھی ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو ایسے نصاب جو ہے نا بہت سے جمع رہنے چاہیے. ہمارا ایک مزاج کیا بنے، رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہوا، اب انتقال ہونے کے بعد قرآن لے کے بیٹھیں گے پڑھنے کے لیے. ارے بھائی وہ تو پہنچ گیا قبر میں، جتنا جلدی اس کے پاس کچھ آپ پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ نا. تو اگر ہمارے پاس تیار ہو تو توشہ، ہم ڈرائی فوڈ تیار ہے تو ہاتھوں ہاتھ دے دو. ہمارے پاس یہ اس طرح کے نصاب تیار ہے. باقاعدہ آپ کے پاس ڈائری ہونی چاہیے، اس ڈائری میں آپ کے پاس کتنے قرآن ختم کیے ہوئے محفوظ ہیں، وہ کتنی تسبیحیں ہیں، وہ سب اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. جہاں کسی کے انتقال کی خبر سنی، آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں سے ادھر ٹرانسفر کرا دیا. اللہ سے عرض کر، بہت آسان. یہ کیا کہ مرنے والا مرا ابھی اور آپ قرآن لے کے بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں کب ختم ہوگا. راتریا قزیا کا اردہ شبد مارگزیدہ، اردہ شبد وہ فارسی میں کہتے ہیں، تریا اس دوا کو کہتے ہیں جو سانپ کے زہر کو ختم کرتی ہے. کہ بھائی وہ عراق کے اندر بہت اچھا ہوا کرتا تھا کہ کسی کو سانپ نے کاٹا تھا، وہ آدمی بھیجا وہاں، کہاں عراق، تریاک لانے کے لیے. اور وہ تریاک لے کے آئے گا وہاں تک تو یہ مر کے ختم ہو جائے گا. دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس رہنی چاہیے. ہمارے بزرگوں میں آپ کو سب ایسے جو ہے نا آسان چیزیں ہی بتلا رہا ہوں، آپ کی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں. ان چیزوں کو، ایسی چیزیں آپ کی ڈائری میں محفوظ رہنی چاہیے تاکہ ایسے موقع پر جب فوری طور پر آپ جو ہے آپ اپنے عزیز کو مدد پہنچا سکیں، ان کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کر سکیں. तो अब ये चलते फिरते कलमा पढ़ना, इस्तग़फ़ार पढ़ना, ये सारी चीज़ें रमज़ान में। तो कुरान पढ़ते पढ़ते अगर थक गए, आदमी का मिजाज जो है ना वो ऐसा है कि कोई चीज़ देर तक करता है तो तबीयत में एक उकताहट और मलाल पैदा होता है, लेकिन जब उस काम को बदल देता है तो वो उकताहट ख़त्म हो जाती है। बिरयानी खाते रहो तो तबीयत, बिरयानी के बजाय थोड़ी दाल भी चख ली और जो है कुछ और खाना खा लिया, तो जैसे अलग अलग जायके करते हैं अपने जायकों को, ये करने के लिए ऐसी इबादत के अंदर भी अलग अलग जायके अल्लाह ताला ने रखे हैं। तो आप ये 24 घंटे इसके इसका अहतमाम करें कि अगर तिलावत करते करते तबीयत में ज़रा उतार तो कुरान बंद कर दो, कोई हरत नहीं, ज़बरदस्त तस्वीर लेके कलमा पढ़ना शुरू कर दो, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दो, ये है, कोई किताब का मुताला करो। तो बहरहाल चलते फिरते तुम्हारा कोई मिनट और सेकंड जो है बेकार और ज़ाय होना नहीं चाहिए। और फिर जो है वो रमज़ान में आखिर अशरे का एहतिकाफ़, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है, उसकी भी कोशिश करनी चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी छोड़ा नहीं, और एक मरतबा एक मसलहत की वजह से आपने छोड़ दिया था तो दूसरे साल 2 अशरे का एहतिकाफ़ फरमाया। तो बारहवीं अशर का एहतिकाफ़ जो वो भी बड़ी अहम इबादत है, और असलाफ़ के यहाँ इसका बड़ा अहतमाम था, और ये एक ऐसी इबादत है कि उसके ज़रिए से आदमी जो है अल्लाह ताला की ज़ात से उन्स हासिल करता है। यानी एहतिकाफ़ में तन्हाई में बैठकर इबादत की आदत डालने से उसका जी जो है ना वो अल्लाह ताला से लगता है। कब्र में जब आदमी जाएगा ना वहाँ कौन है, अल्लाह के अलावा वहाँ कोई है नहीं, तो कब्र की तन्हाइयों में अगर आप अल्लाह की ज़ात से उनसे हासिल करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान नुस्खा ये, इसलिए एहतिकाफ का भी बाद लोग तो एहतिकाफ में बैठते हैं वहाँ भी जो है ना उनकी मजलिसें चलती रहती हैं, नहीं, एहतिकाफ को बड़े अहतमाम के साथ जो है अंजाम अदा करने की ज़रूरत है। दोबारा उसका भी अहतमाम, और रमज़ान की आखिरी अशरे की जो रातें हैं उसका भी ख़ास अहतमाम। तो बहरहाल ये जो रमज़ान है उसको गुजारने के लिए खुसूसी तवज्जो हो, ये कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अललज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रोज़ा जो है ना तकवा का एक मुख्तसर निसाब है, शॉर्ट कोर्स है। तकवा, तकवा का खुलासा ये है कि आदमी अल्लाह से डर कर अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचा दे, अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों से अपने आप को बचाना, इसका नाम क्या है, तकवा है। तो अब देखो रोज़े की हालत में आदमी जब नियत करता है रोज़े की, तो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 3 चीज़ों से अपने आप को बचाता है, खाने पीने और अपनी बीवी के साथ सोहबत करने से। अब है जिसने रोज़े की नियत की है उसको अपने घर में जो है तन्हाई का मौका मिलता है। सख्त गर्मी के दिन हैं भाई, जून और जो है जुलाई का महीना चल रहा है, शदीद गर्मी है, प्यास की वजह से हालत में कांटे पड़ रहे हैं, अपने कमरे में अंदर दरवाजे की कुंडी बन करके लेटा हुआ है, फ्रिज भी मौजूद है, फ्रिज में ठंडा पानी भी है, जूस भी है, लेकिन कोई गए से गया गुजरा मुसलमान होगा वो भी कभी उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो यूँ सोचता है कि मैंने जिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखा है वो मुझे, इसलिए कैसा ही गुनहगार आदमी क्यों ना हो बहरहाल रोज़े का जो है ना क्या करता है उसका लिहाज कर। अपने गुजराती में कहें ना मलाजो जाड़वेस, रोज़े का गया उसका एहतराम करता है, कैसा ही गुनहगार। तो अब वो जब रोज़े का ये ख्याल करता है कि अल्लाह मुझे देख रहा था, रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बस ये रोज़ा इसीलिए रखवाया गया कि आपके दिल में हर वक्त तो अल्लाह ताला का क्या रहे, अल्लाह मुझे देख रहा है। और जब रोज़े की हालत में आप वो चीज़ें जो रोज़े के अलावा हलाल है, खाना रोज़े के अलावा क्या है हलाल, पीना रोज़े के अलावा हलाल, अपनी बीवी से फ़ायदा उठाना रोज़े के अलावा हलाल, अल्लाह के खातिर उन चीज़ों को जो हलाल हैं और औकात में रोज़े में ममनू है उनको आप छोड़े हुए हैं, तो जो काम और औकात में भी 24 घंटे और एक महीना नहीं 12 महीने हराम हैं, उनसे तो अपने आप को खुसूसियत के साथ बचाने की ज़रूरत है। एक मिजाज बनाओ, गया اللہ کی ذات کا استحضار اپنے اندر پیدا ہو. بہرحال یہ مہینہ جو ہے اسی لیے دیا گیا ہے، اس مہینے میں خاص طور پر آپ اس لیے اپنا جتنا زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کر سکتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے اکابر کے یہاں اسی کی طرف خاص توجہ. دیکھو ہمارے مدارس کا ہمارا نظام قدیم زمانے سے چلا رہا ہے، مدارس میں کیا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، پھر بھی رمضان نے اس کو چھٹی کر دی. کیوں؟ تاکہ رمضان کو جس طرح وصول کرنا ہے کیا جا سکے. جب اس یہ اتنا اہم کام تھا، اس کی تعطیل اس لیے کی گئی تاکہ رمضان کو کما حق کو وصول کرنے کا اہتمام ہو، تو پھر دوسری چیزوں سے تو اپنے آپ کو دور رکھنے کی خاص ضرورت ہے. بہرحال ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق اور سعادت دعا کر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان، بلغنا رمضان اے اللہ آنے والے ماہ مبارک کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق گزارنے اور وصول کرنے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. ہر قسم کے لغویات سے تو ہماری حفاظت فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کے گزارنے کا حکم دیا اور گزار کر کے بتلایا، اور تیرے نیک بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جس طرح اس کو وصول کرتے اور گزارتے چلے آئے، اللہ اس کے مطابق اس کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں اور غفلت کی وجہ سے ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد.